أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے ان کو اپنا مقرب بنایا سرگوشی کرتے ہوئے، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. اور آپ کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ وعدے کو سچا کرنے والے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. اور آپ ذکر کیجئے کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو ایک بلند مرتبے پر بلندی عطا کی. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کے اندر آیت سجدہ آئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اختتام اس بات پر کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا وَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ گر جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اور یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب بھی یہ آیتیں کوئی آدمی تلاوت کرے، ایک مجلس میں کئی مرتبہ بھی اگر تلاوت کرے، تو ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اور میں سب سے پہلے اپنا سجدہ تو ادا کر لیتا ہوں، کیونکہ درس قرآن کا حکم بعد میں ہے اور آیت سجدہ کا حکم پہلے ہے۔ بعض علماء کرام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں سب سے پہلے ذکر کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو پالا تھا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا، اور اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بولنا شروع کیا، اور یہ فرما انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ مقدس شخصیات جن کا تم نام لیتے ہو، تم ان پر اتنا ایمان نہیں رکھتے جتنا کہ ہم مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جد امجد ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نسل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر اس کے نیچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر آ رہا ہے، گویا اشارہ ہے یہودیوں کو۔ پہلے خطاب گویا کہ ہو رہا تھا عیسائیوں کی طرف رخ تھا، عیسائیوں کی طرف سمجھانا مقصود تھا عیسائیوں کو، اب یہود کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ کتاب میں ذکر کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اور پھر آخر میں ذکر کیا گیا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت زکریہ علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی۔ اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس ذکر کو ختم کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا پورا اثبات کر دیا جائے۔ تو آج جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ کتاب میں ذکر کیجئے، یعنی قرآن میں ذکر کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا، علیہ السلام میں بڑھا رہا ہوں، ورنہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے. قرآن مجید میں تو صرف یہ ہے کہ قرآن میں یعنی کتاب میں ذکر کیجئے موسیٰ کا. لیکن جب ہم ان مقدس شخصیات کا نام لیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا، تو ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے علیہ السلام کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت کو واضح اور ممتاز کرنے کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب میں ذکر کیجئے موسیٰ کا علیہ السلام کا، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ چنے ہوئے تھے، خالص کیے ہوئے تھے، اور رسول اور نبی تھے. اس کو قرآن نے مخلصاً بھی پڑھا ہے اور مخلصاً بھی پڑھا ہے. ہمارے جو قراءات سبع، قراءات عشرہ ہیں، ان کے اندر دونوں قسم کی قراءتیں ہیں. انہ کان مخلصاً، تو انہ کان مخلصاً، بے شک وہ مخلص تھے، یعنی ان کو خالص کر لیا گیا تھا. خالص کرنے کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ تمام بندوں میں سے ان کو چن لیا گیا تھا، خالص کر کے ان کو چن لیا گیا اس زمانے کے تمام انسانوں میں سے. اور دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو خالص کر دیا گیا تھا، یعنی ہر قسم کی برائی سے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ ہر قسم کی برائی سے معصوم ہوتے ہیں. تو اس لیے انہو کان مخلصاً، ان کو خالص کر دیا گیا تھا، من الدنسی والشرکی والکفری والآثام. اور اگر مخلص پڑھا جائے جیسا کہ بعض قراءات کے اندر ہے، تو صورت میں ترجمہ آسان اور زیادہ آسان ہوگا کہ انہو کان مخلصاً، کہتے موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے، یعنی جو کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. تو فرمایا گیا کہ انہو کان مخلصاً، بے شک وہ مخلص تھے، وکان یعنی ان کو چن لیا گیا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، بے شک وہ تھا چنا ہوا، بے شک وہ چن لیے گئے تھے. وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے. قرآن مجید نے یہاں دو لفظ ذکر فرمائے ہیں، ایک رسول کا، دوسرا نبی کا. اور اس میں تھوڑی سی تشریح اس کی یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ کہتے ہیں پہنچانے والے کو، چنانچہ جو وہی پہنچانے والے فرشتے ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے رسول کہا ہے. قرآن مجید کی سورۃ التکویر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ بھی رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی لاتے تھے. تو رسول جو ہے وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور نبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی میں رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو شریعت جدیدہ دی گئی ہو، وحی جدید ہو اور شریعت جدیدہ ہو. اور اگر پرانی شریعت کا وہ اتباع کرتا تھا اور نئی شریعت اس کو عطا نہیں کی گئی، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے. گویا قرآن مجید نے یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں جو دو لفظ ذکر فرمائے کہ بے شک وہ رسول تھے، نبی تھے، تو ہماری عربی زبان کی اصطلاح کے مطابق یہ تعمیم بعد التخصیص ہے کہ پہلے رسول کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد نبی کو ذکر کیا گیا کہ بے شک وہ رسول تھے اور نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو پکارا طور پہاڑ کی دائیں جانب سے. اور اس کی مزید تشریح قرآن مجید کی دوسری آیات میں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام شادی کے بعد مدین سے روانہ ہوئے، مصر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کوہ طور پر ان کا گزر ہوا تو دائیں جانب سے ان کو آواز آئی، اور وہ آواز آئی جو قرآن مجید میں آگے سورہ طہٰ میں انشاءاللہ آنے والی ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے پکارا اور پھر ان سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے علاوہ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو پکارا طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو مقرب بنایا سرگوشیاں کرتے ہوئے، ہم نے ان کو مقرب بنایا یعنی ہم نے ان کو اپنا قرب خاص عطا کیا، نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست بات کی، اور اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب مشہور ہے کلیم اللہ، کہ وہ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ان کا مکالمہ ہوا، آواز آ رہی تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے تھے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلمنا مکلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو مقرب بنایا سرگوشیاں کرتے ہوئے، یعنی ہم نے ان کو اپنا قرب خاص عطا کیا، ان سے کلام کیا اور ان سے سرگوشیاں کی۔ سرگوشی کہا جاتا ہے اس بات کو جو صرف دو آدمیوں کے درمیان ہو، میں نے اس سے سرگوشی کی، چاہے آپ نے آہستہ سے بات کی ہو چاہے زور سے، لیکن اگر صرف دو آدمیوں کے درمیان بات ہو، دو شخصیات کے درمیان بات ہو، وہ سرگوشی کہی جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام ہوا اس میں صرف حق سبحانہ و تعالیٰ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں اس انداز سے ذکر کیا کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا سرگوشیاں کرتے ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی کے طور پر۔ جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تبلیغ کی اور دین کے پہنچانے کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَجْعَلْ لِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي امری، کہ یا اللہ اس معاملے میں ہارون کو میرے ساتھ میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا لیں، کچھ اکیلے کام کرنا بہت مشکل ہے، اکیلا آدمی کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرا کوئی دست و بازو بنا دیجئے، تو اللہ تعالی نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا، ان کی سفارش کو قبول فرمایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، ان کو بھی نبی بنا دیا گیا اور ان کو ساتھ کر دیا گیا تھے موسیٰ علیہ السلام کے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ وزیر، قرآن مجید نے فرمایا وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو اور وزیر کہتے ہیں اس شخص کو جو بوجھ اٹھانے والا ہو، تو قرآن نے فرمایا کہ ہارون جو ہیں ان کو وزیر بنا دیا گیا، یعنی تبلیغ کا، دعوت اللہ کا، جو بڑا کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا، اس بوجھ کے اٹھانے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کر دیا گیا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی سفارش ہوئی اور اس سب سے بڑی سفارش کی جو قبولیت ہوئی وہ یہ سفارش تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا سفارش ہوگی, اور کیا سفارش کی قبولیت ہوگی کہ سفارش کرنے والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبول کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی, اور پھر جو درجہ عطا کیا گیا وہ بھی ایسا کہ جو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا, نبی بنا دیا گیا. اس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے اپنی رحمت سے ہیبا کر دیا. وَهَبْنَا کا لفظ جو ہے وَهَبَ يَهَبُ ہیبَةً سے نکلا ہے, اور ہیبا کے معنی ہوتے ہیں تحفہ دینے کے, گفٹ کرنے کے, انعام دینے کے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا اسی لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, کہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحفہ دیا ان کے بھائی کا, اخاہ ہارون نبیا, ان کے بھائی کا جو ہارون علیہ السلام اور ان کو نبی بنا دیا گیا. یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو چکا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں ان کا بھی ذکر ہو چکا, پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آخر میں قرآن مجید نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا اور فرما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے, رسول بھی تھے نبی بھی تھے اور وعدے کے سچے تھے. علماء نے لکھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ وعدے کا سچا ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ وعدے کا سچا ہوتا ہے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خاص طور پر صادق الوعد کہا گیا, اس لیے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اور موت کو سامنے دیکھ کر اور چھری کو سامنے دیکھ کر بھی اس وعدے سے ہلے نہیں. جب خواب ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے میرے پیارے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حالانکہ لڑکے تھے لیکن انہوں نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ پھر وہ پورا قصہ ذبیح اللہ کا پیش آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے لٹایا, چھری بھی سامنے ہے لیکن صبر کی انتہا ہے, وعدہ کر لیا تھا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اس وعدے کو نباہا. قرآن نے کہا انہو کان صادق الوعد, اسماعیل جو تھے یہ وعدے کو کہ سچے تھے, وعدے کو سچا کر دکھانے والے تھے. اور بھی کتابوں میں اور بھی واقعات لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک صاحب سے وعدہ کر لیا کہ تم فلاں جگہ آ جاؤ تو میں بھی آ جاؤں گا اور میں وہاں پہنچ جاؤں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے لیکن وہ شخص نہیں آیا, اور سیرت کی کتابوں کے اندر تاریخی روایات کے اندر ایک سال کا بھی ذکر آ رہا ہے اور تین دن کا بھی ذکر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے دو مختلف واقعات ہوں کہ تین دن تک حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کھڑے رہے اس آدمی کے انتظار میں, اور یہ بھی بعض روایات میں آ رہا ہے کہ ایک سال تک وہاں کھڑے رہے وعدے کے انتظار میں کہ میں نے وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو پورا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس خاص صفت کو ذکر کیا اور فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول تھے اور نبی تھے. اور یہی طریقہ تھا نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا، کہ آپ وعدہ کرتے نہیں تھے، لیکن جب وعدہ کرتے تو پھر اس وعدے کو پورا کرتے تھے. روایات میں ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں، انہوں نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ ایک صحابی تھے، اور وہ اسلام سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں میرا معاملہ تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم فلاں جگہ آ جاؤ، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. آپ تشریف لے آئے، عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، 3 دن کے بعد میرا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے میرے اوپر بہت مشقت ڈالی ہے. صرف ایک جملہ فرمایا، تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. یہ جملہ آپ نے فرمایا صادق الوعد. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جب نہ وحی آئی تھی، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ حج تھا، نہ پڑھنا پڑھانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے علاقے میں مشہور تھے الصادق الوعد الامین، کہ یہ آدمی سچے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں. بات سچی کرنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کا حق ادا کرنا، جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرنا، یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا. اور انبیاء کرام علیہم السلام پیدائشی طور پر ان سے عظیم صفات کے حامل ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ امانت داری کا مکمل مظاہرہ فرماتے ہیں، امانت داری کے احکام کا مکمل اہتمام فرماتے ہیں. حالانکہ جس وقت میں آپ کو الصادق الوعد الامین کہا جاتا تھا، اس وقت میں نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، کچھ بھی نہیں تھا. احکام شریعت ہی نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن مجید ہی نازل نہیں ہوا تھا، بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ پھر بھی الصادق الوعد الامین تھے. اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن آ گیا، وحی آ گئی، تو اس کے بعد آپ کے صادق ہونے میں، الوعد الامین ہونے میں کمی ہوئی ہوگی یا زیادتی ہوئی ہوگی. ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب بعثت سے پہلے آپ کا یہ حال تھا کہ آپ الصادق الوعد الامین تھے، تو بعثت کے بعد کیا آپ کا حال ہوگا. اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں سے خارج کر چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. حالانکہ یہ چیزیں شریعت کی ان چیزوں میں سے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام. اس لیے انسان یا تو وعدہ کرے نا، اور جب وعدہ کر لیا تو پھر آخری دم تک کوشش کرے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں. ہاں اگر کوئی عذر ہو جائے تو اللہ تعالی نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں ہمیں اجازت دی ہے، لیکن حتی الامکان وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی کہ الوعد رق اور العدۃ دین، کہ یہ وعدہ جو ہے ایک قسم کی غلامی ہے، اور وعدہ جو ہے یہ قرضہ ہے. تو کیا مطلب کہ حتی الامکان آدمی کو وعدہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو ہے نا وہ زبردستی اصرار کرتے ہیں کہ جی بس بھائی وعدہ تو کر لو، حضرت وعدہ تو کر لیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، حضرت بس وعدہ کر لیں آپ، بس وعدہ تو کر لیں، لیکن وعدہ کرنے کے بعد صرف وعدہ کرنا تو کافی نہیں ہوتا، آدمی کو حتی الامکان اس کے نبھانے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وعدہ تو ایک قرضہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ وعدہ ایک غلامی ہے، جب آپ نے وعدہ کر لیا اس وعدے کی حد تک تو آپ پابند ہو گئے، اس کے غلام بن گئے، اس کے خلاف کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ایک تو وعدے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ جی وعدہ کرو وعدہ کرو وعدہ کرو، یہ طریقہ غلط ہے، لیکن اگر انسان وعدہ کر لے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس وعدے کو آخری دم تک نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل کا، علیہ السلام کا، بے شک وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے پیارے تھے۔ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ دین کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی جائے، چنانچہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی بات کہے، سمجھائے، نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کے اوپر جم جائیے۔ معلوم ہو کہ خود بھی نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، نرمی سے، حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے، جیسے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کام کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے پیارے تھے۔ مرضی کہتے ہیں پسندیدہ کو، اردو میں آپ اس کا ترجمہ پیارا بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک اکابر میں سے ایک بڑے بزرگ نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ وہ اپنے رب کے پیارے تھے۔ آگے فرما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور کتاب میں ذکر کیجئے ادریس کا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مکان، بلند مرتبے پر بلندی عطا کی، ہم نے ان کو بلند کیا اونچے مرتبے پر۔ لفظی ترجمہ آپ کریں گے وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے ان کو بلند کیا، مَكَانًا عَلِيًّا، اونچے مرتبے پر، اونچا مرتبہ اور اونچا مقام ان کو عطا کیا۔ یہاں قرآن مجید نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا آخر کے اندر، لیکن ترتیب میں حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھی اجداد میں سے ہیں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، حضرت آدم اور حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، ان دونوں کے درمیان حضرت ادریس علیہ السلام آئے ہیں اور وہ نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور اس کا احیاء کیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، کتاب میں ذکر کیجئے ادریس کا، اِنَّهُ، ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سراپا سچے تھے، نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلندی عطا کی، اونچے مرتبے کی۔ اب کیا مطلب ہے کہ اونچا مرتبہ عطا کیا؟ اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو بعض اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتی ہے، اور اس کو بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النساء کے اندر موجود ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، اور بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو بعض اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو یہاں یہ آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ کا مرتبہ عطا کیا، تو مراد یہ کہ ہم نے ان کو زندہ ہونے کی حالت ہی میں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. لیکن یہ بات کہ ان کو زندہ ہونے کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ صرف اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور کوئی حدیث ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمائی ہو. اس لیے اکثر مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا انکار کیا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی اس کا انکار کیا ہے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو نبوت اور رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا کیا تھا. اور بعض روایات میں جو ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے، اس کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ھذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات وفی بعضہ نکارا، یہ حدیث، یہ روایات منکر ہیں. اسی لیے آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس لیے ان کا رفع الی السماء قطعی نہیں ہے. البتہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی، اور دوسری تفاسیر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی، سیدنا ادریس علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے وہ بہت سارے کام جن پر انسان کی دنیاوی زندگی موقوف تھی، وہ انسانوں کو سکھائے ہیں. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم عطا کیا گیا تھا، جن کو علم حساب عطا کیا گیا تھا، انہوں نے لوگوں کو حساب سکھایا، اور یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا لوگوں کو سکھایا، اور پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے کپڑا سینا اور کپڑے کو جناب یہ لوگوں کو سکھایا. گویا یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے تھے، ان کی بنیادیں مہیا کیں حضرت ادریس علیہ السلام نے. بعد میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کو پھر دنیا کی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن شروع میں سیدنا ادریس علیہ السلام نے دنیا کی باتیں بھی لوگوں کو سکھائیں کہ کپڑا کس طریقے سے بنا جاتا ہے، پھر کپڑا کس طریقے سے سیا جاتا ہے، لباس کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، قلم کس طریقے سے تیار ہوتا ہے، اس سے لکھائی کس طریقے سے ہوتی ہے، اور جناب یہ سب چیزیں، حساب کا طریقہ، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا. تو چونکہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، جو آج چاروں طرف فنون پھیلے ہوئے ہیں، ان کی بنیادیں ڈالی ہیں سیدنا ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے، ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی ہو کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اونچا مرتبہ عطا کیا. یعنی دنیا میں اس وقت جتنی صنعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب کی بنیاد ڈالنے والے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اور انسان کا کام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن عطا کیا ہے، اس کو ایک مرتبہ چھوٹی سی بات بتا دی جائے پھر آگے تو وہ خود ہی چل پڑتا ہے، طرح طرح کے طریقے تو خود بخود سوچتا رہتا ہے، جو اس کی اگلی نسل آتی ہے وہ اور اس طریقوں میں ایجاد کر لیتی ہے، اسے اگلی جو نسل آتی ہے وہ کچھ اور طریقے ایجاد کر لیتی ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو وہ ایجادات کرتا ہی رہتا ہے، لیکن بنیادی جو الف بے تے مہیا کرنا ہے وہ سکھایا انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ تو شروع میں انبیاء کرام علیہ السلام آخرت بھی درست کرتے تھے، دنیا بھی درست کرتے تھے، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے سکھائی ہیں، لیکن بعد میں انسان کی وہ ضرورت تو پوری ہو گئی، آخرت سامنے نہیں تھی، اور ڈر یہ تھا کہ یہ انسان دنیا میں منہمک ہو کر کہیں آخرت نہ بھول جائے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کی زیادہ توجہ مرکوز کی گئی آخرت کے اوپر، تاکہ یہ دنیا کی زندگی بھی صحیح ہو مگر یہ دنیا کی زندگی آخرت کی ابدی زندگی کا ذریعہ بن جائے اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو بہرحال سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں موجود تمام صنعتوں کی، ضروری صنعتوں کی بنیاد ڈالی، اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اونچے مرتبے کی بلندی عطا کی، گویا جتنی اس وقت صنعتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کا سب صدقہ جاریہ ہیں، کس کا؟ سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر آخر میں خلاصہ نکال دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء میں سے ہیں، من ذریت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مثلا حضرت ادریس علیہ السلام، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا، ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، یہ سب کے سب بنو یعقوب میں سے، بنو اسحاق میں سے، بنو اسرائیل میں سے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب، اور ان کی اولاد میں پھر سارے وہ انبیاء جو بنو اسرائیل میں آئے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے وہ بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کا اہتمام کرنا، یہ خاص صفت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ان کے متبعین کی ہمیشہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیروکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوگا۔ ایک بات آگے قرآن مجید نے دوسرا لفظ کیا وہ اختیار فرمایا بکیہ کا، کہ رونے والے تھے، اور روتا آدمی اس وقت ہے جب دل میں نرمی ہو، ایک ہوتی ہے دل میں نرمی، ایک ہوتی ہے دل کی سختی، اور یہ دل کی سختی بہت بری چیز ہے۔ قرآن مجید میں کافروں کا ذکر کیا گیا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے اور پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه الانہار، بعض پتھر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے نکلتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایک اور جگہ میں قرآن مجید نے فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ امیدیں ان پر لمبی ہو گئیں تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو دلوں کا سخت ہونا یہ عیب ہے، اور دل کا نرم ہونا یہ بڑا کمال ہے اور انسانیت کا وصف ہے اور صفت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اپنی ماں کے لیے دل کا نرم ہونا، بوڑھے باپ کے لیے دل کا نرم ہونا، معصوم بچوں کے لیے دل کا نرم ہونا، بھوکے پیاسے لوگوں اور مخلوق کے لیے دل کا نرم ہونا، یہ بڑی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن علیہ السلام کو پیار کیا تو ایک دیہاتی وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے اپنی رحمت نکال دی ہے، فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے اپنی رحمت نکال دی ہے۔ تو دل کا نرم ہونا، دل میں محبت کے جذبات پیدا ہونا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ انسان کا ایک اچھا وصف ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص جو ہے اچھی بات سے اور صحیح باتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اور دل کا سخت ہونا، پتھر کی طرح ہو جانا کہ اچھی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، کسی کے فریاد کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، ایسا سنگ دل ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں سچے پیروکار ہوتے ہیں اور پکے انسان اور سچے انسان ہوتے ہیں، اور سچے انسان ہونے کی وجہ سے کامل درجے کے انسان ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور رونے کی بات پر ان کو رونا آتا ہے اور خوشی کی بات پہ یہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی بات ہوتی تھی آپ ہنس پڑتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ یحتی بدت نواجذہ، کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ بعض لوگ بہت بنے ٹھنے رہتے ہیں، ناسنا ہے اور رونا سخت بالکل پتھر کی طرح، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ کہ انسان انسان بنے، خوشی کے موقع پر خوش ہونا، غم کے موقع پر غمگین ہونا، یہ انسانیت کا ایک فطری تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لوگوں نے عرض کیا آپ بھی روتے ہیں، فرمائے تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا وبکیہ کے لفظ کے ساتھ کہ انبیاء کرام علیہ السلام رونے والے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت، اس کے جاہ و جلال اور اس کی رحمت کی وجہ سے روتے تھے۔ اور رونا بھی دو قسم سے ہوتا ہے، ایک خوف سے ایک محبت سے، ایک خوف سے اور ایک محبت سے۔ کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور کبھی انسان کو رونا آتا ہے اس بات پر کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں کہاں اور میرے رب کے انعامات کتنے ہیں میرے اوپر۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کے سناؤں۔ حضرت عبی بن کعب بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سنا ہے، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا کہ عبی بن کعب کو سناؤ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو ایک طالب علم بھی موجود تھا، استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طالب علم نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے، خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھدے تجھے کیا معلوم فرمایا بھدے تجھے کیا معلوم کہ کبھی خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سجدے کا اہتمام کرتے تھے اور روتے تھے، تو یہ رونا دونوں قسم کا ہوتا ہے، کبھی خوف سے ہوتا ہے، کبھی محبت سے ہوتا ہے، اور کبھی خوشی میں ہوتا ہے. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اب آگے ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا. وقت ہے پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں مشکل ہوگا. چلو جی یہیں تک رکھتے ہیں. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ مضمون ہے کہ یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، لیکن بعد کے جو لوگ آئے تو انہوں نے ان کے اندر دو خرابیاں تھیں. دیکھیے یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا جب ذکر کیا گیا تو بالکل آخر میں دو خصوصیتیں ان کے ذکر کی گئیں. ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، اور دوسری خصوصیت یہ ذکر کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے تھے. تو سجدے سے اشارہ اس بات کی طرف کہ نماز کا بہت اہتمام فرماتے تھے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے. مجھے اس پر حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. فرماتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے اور وہ بزرگ تھے. تو وہاں گئے تو پہلے انہوں نے سب لوگوں کو فارغ کر دیا. پھر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بٹھایا، فرمایا کہ کچھ باتیں کی، ان میں یہ بات بھی فرمائی کہ مولوی اشرف علی جب میں سجدہ کرنے جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. اب وہ تو انہوں نے اپنی زبان میں اپنے اسٹائل میں بات کر دی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو پکا ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دو صفتیں ذکر کی گئیں. ایک یہ کہ وہ سجدے کا یعنی نماز کا یعنی سجدے کا بہت اہتمام کرتے ہیں. دوسری جو صفت ذکر کی گئی کہ وہ رونے والے ہیں، یعنی ان کے دل سخت نہیں ہیں بلکہ نرم ہے. اب آگے جو لوگ آئے تو ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے. جو اچھے تھے ان کو کہا جاتا ہے خلف، اور جو برے ہیں ان کو کہا جاتا ہے خلف. یہ عربی کا طریقہ ہے. ایک ہوتا ہے سلف، سلف صالحین، آپ نے سنا ہوگا سلف صالحین، گزرے ہوئے لوگ. جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو خلف بھی کہتے ہیں، خلف بھی کہتے ہیں. اگر وہ اچھے لوگ ہوں تو ان کو عربی میں کہتے ہیں خلف، اور اگر خراب لوگ ہوں اور وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں اس کے طریقے سے ہٹ رہے ہوں ان کو کہا جاتا ہے خلف. اس کو اردو میں ہمارا کہتے ہیں نا خلف اولاد، اردو میں ہمارا اس کو نا خلف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں عربی میں ایک خلف ہے دوسرا خلف ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام تو نمازوں کا اہتمام کرنے والے، سجدے کا اہتمام کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے تھے. آگے جو لوگ آئے وہ ان کے برعکس تھے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی. بالکل ان کے مخالف دو چیزیں قرآن نے ذکر کی. اضاعوا الصلاۃ کہ جو بعد میں لوگ آئے جو ناخلف تھے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے خلف تھے، اردو کے اعتبار سے ناخلف تھے، انہوں نے اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کیا. نماز نہیں پڑھتے تھے، یا پڑھتے تھے تو جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتے تھے. ایک صفت تو ان کی یہ ذکر کی خرابی کی، دوسری ذکر کی وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کہ انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی، خواہشات نفس کی پیروی کی. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، بس یہ میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے، جب ہر وقت آدمی اس چکر میں رہے گا کہ میں اپنی خواہش کسی طریقے سے پوری کر لوں، یہ خواہش پوری کر لوں، یہ خواہش پوری کر لوں، یہ خواہش پوری کر لوں، پھر اس کو نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا کوئی احساس ہوگا، نہ ماں باپ کا کوئی خیال ہوگا، نہ بیوی بچوں کا خیال ہوگا، نہ دائیں اور بائیں کا خیال ہوگا، پھر اس کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا. اور جب سخت دل ہو جائے گا تو اس کے پھر رونے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا کوئی سوال نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب انداز سے ذکر کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت تو یہ ذکر کی کہ وہ خوب سجدہ کرنے والے اور خوب اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، اور نہ خلفوں کا جو ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گا اور آگے آیات میں آ رہا ہے، تو اس میں یہ بات ذکر کی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو گئے تو مطلب یہ کہ ان کے اوپر حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کی صفات ہم میں اللہ تعالی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خلف ہونے سے اور نہ خلف ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی صحیح فہم عطا فرمائیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انا نسلک من خیر ما سألک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا بک، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.